لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
درود بھیجے محمد والے حضرات سید الشہداء شب اربعین اس مجلس کو ہمارا یہاں پر سماعت فرما رہے ہیں اور جو ہمارا موضوع سورہ نحل کی 97th آیا 97 آیت کے جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ ایمان کے سائے میں اس کے نتیجے میں ہم اس کو ضرور بے ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے اور ان کے عمل سے زیادہ ان کو ان کے عمل سے بہتر اجر ان کو عنایت کریں گے۔ اس کے ذیل میں آپ کے سامنے 8 دن گفتگو ہوئی، آج آخری دن ہے ہمارا۔ خدا وند عالم انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے یہاں بیان کیا ہو آپ نے اس کو سنا ہو، میرے اپنے کانوں میں بھی جو آواز پڑی، خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم نے ان چند دنوں میں یہ بات سیکھی کہ حیات طیبہ محمد اور آل محمد کا ہی راستہ ہے۔ ہم نے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ ہماری اور آپ کی یہ آرزو ہمیشہ رہی، کیونکہ ہم نے اور آپ نے زیارت عاشورہ میں اس ٹکڑے کو ہمیشہ پڑھا، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد، کہ خدایا کیسی موت اور کیسی حیات، جیسی حیات اور موت محمد اور آل محمد کو عطا کی ویسی حیات بھی عطا کر دے، ویسی موت بھی عطا کر دے۔ اور اس کو بھی آپ کے سامنے مسلسل بیان کیا گیا کہ انسان کمال طلب ہے، انسان فطرتاً کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، ہر چیز کی پیک پر جانا چاہتا ہے، اور اسی طرح حیات کے بھی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، موت کا بھی کمال چاہتا ہے، فطرتاً انسان کے اندر ہے۔ اور اگر اس انسان کو یعنی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے علاوہ کوئی اور دروازہ نگر نظر آتا کمال تک پہنچنے کا تو شاید ہم خدا سے وہ طلب کرتے، لیکن اہل بیت سے زیادہ کامل خدا نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے جب کمال تک پہنچنے کی آرزو ہے، حیات طیبہ تک پہنچنے کی آرزو ہے، تو یہ بھی ساتھ بیان ہوا اب تک کی گفتگو میں کہ حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے جو بھی انسان کی آرزو ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود سے کچھ اقدام کرنا ہوتا ہے۔ خدا محبت رکھتا ہے، مہربانی رکھتا ہے، عطوفت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا وند عالم نے روش یہ اپنائی ہے کہ انسان جس کام کی کوشش کرتا ہے اس کام کا انسان کو خدا نتیجہ دیتا ہے، اور جب تک انسان کام نہ کرے خدا اس کا نتیجہ بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے اسی آیت کا آخری ٹکڑا جو آپ کے سامنے مسلسل سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے، اسی آخری ٹکڑے کو دیکھ لیں تو خداوند عالم نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
عمل کے مطابق نہیں لیکن عمل ہوگا تو اس پر کوئی اجر بنے گا۔
اب وہ اجر خدا اپنی مرضی سے بڑھا کر دے گا، لہذا اجر تک پہنچنے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور محمد و علی محمد کا راستہ، علی مرتضیٰ کا راستہ سراسر عمل کا راستہ ہے۔
آواز بلند
سلوات
جس کو محمد والے محمد نے انجام دیا، تاکہ ہم اور آپ بھی اس کو انجام دے دیں، چونکہ آج آخری دن اس کی سمری بیان کر رہا ہوں کہ کیا کیا عمل ہے محبت خدا، انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے خالق سے رابطہ، محمد والے محمد نے محبت خدا کر کے دکھائی، محبت خدا میں شدت کے ساتھ عمل کر کے دکھایا۔ دوسری چیز محبت خدا کے بعد کیا آتی ہے؟ اطاعت کی منزل آتی ہے، عبادت کی منزل آتی ہے۔ جب انسان کا خدا سے رابطہ محبت اور عبادت کے ساتھ ہو گیا، اگلا جو انسان کا رابطہ ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور اس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ محمد اور محمد نے خدا کی محبت کو کمال پر جا کر کر کے دکھایا اور راستہ چھوڑا ہمارے لیے، عبادت خدا کے کمال تک پہنچے، اور اس کے بعد مخلوقات خدا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو رفتار، رویہ اور برتاؤ کیا، وہ ہمارے لیے عملی مثال ہے۔ یہ تین اصول ہم نے حیات طیبہ میں سیکھے اہل بیت علیہ السلام سے۔ آج آخری چیز جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آیات طیبہ کے اندر جو اصول ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ صف کی آخری آیت، درود بھیجو محمد والے محمد، اگر ممکن ہو مومنین سے تھوڑا سا آگے آگے، اگر جگہ نظر آ رہی ہے اپنے آگے تو آگے آ جائیں گے، پیچھے آنے والوں کو تھوڑا سا دقت ہو۔ بابا سے بلند بار دیگر صلوات، بس دیں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں تیزی سے اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک اور آیت سورہ صف کی آخری آیت ہے، اس کے اندر بھی ایک اصول ہے، اور جو صاحبان ایمان ہیں انہوں نے یہ کاموں کو انجام دیا، حیات طیبہ کا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی اس سورہ صف کی آخری آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کونوا انصار اللہ، آؤ اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسی ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے ساتھ رہنے والے حواریوں سے، من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، بلکہ حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دعوت نبی کی ہے، مدد اللہ کی جاتی ہے، دعوت اوصیاء کی ہوتی ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا ان باتوں پہ، بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا اس لیے بہت زیادہ کھول نہیں پاؤں گا ان باتوں کو۔ لہذا اس آیت کے مطابق جس موضوع پہ آج بات کرنی ہے، وہ نصرت دین ہے، وہ نصرت انبیاء ہے، وہ اوصیاء الہی کی نصرت اور مدد ہے۔ حیات طیبہ کے اصولوں میں جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے اصول تھے، ان میں دین اسلام کی مدد بھی آپ کو کمال پہ نظر آئے گی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے کہا، خداوند عالم نے دعوت دی کہ اے صاحبان ایمان، آؤ مدد کرو اللہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے صاحبان ایمان آؤ جس نبی کو میں نے بھیجا ہے اس کے مددگار بنو۔ دعوت خدا خود تو نہیں دے گا، کسی انسان کے کان میں اللہ کی آواز تو نہیں آئے گی، وہ تو فقط موسیٰ تھے کہ جن کو خداوند عالم نے اپنا کلیم قرار دیا، درخت سے ان سے گفتگو کی ایک آواز کے ذریعے سے۔ عام انسانوں کے لیے خدا کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ خود آواز نہیں دیتا، خود کانوں تک نہیں پہنچاتا، انبیاء کو ذریعہ بناتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے دعوت دی، بس یہ دعوت بھی نبی کے ذریعے سے ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ، آؤ اللہ کے مددگار بنو۔ تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں سے عرض کروں گا فقط اس گفتگو کو، کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کون مدد مانگ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں، ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس کے اندر خداوند عالم نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو خداوند عالم کو قرض حسنا فراہم کرے؟ اب مدد کی جاتی ہے کہاں؟ جہاں انسان کے اندر یا جو مدد مانگ رہا ہو وہ ناتواں ہو، اس کے اندر طاقت کی کمی ہو، اس کے اندر قدرت کی کمی ہو. مثلا ایک مظلوم انسان, مثال کے طور پر آج کے دور میں برما کے مسلمان مظلوم ہوئے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, ان کی برما کی فوج انہیں مارتی ہے, بدائی ظلم کرتے ہیں, کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں برابر پڑوسی ملک میں پناہ لینے کے لیے, تو بنگلہ دیش اپنی حدود کو بند کر دیتا ہے, کتنے ہی لوگ دریا میں غرق ہو گئے, کتنے ہی لوگ دریا میں غرق ہو گئے. یہ انسان چونکہ مظلوم ہے مدد کے لیے پکار سکتا ہے. اسی طرح یمن کے مومنین, کل بھی بمباری ہوئی مستقل یمن, آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب کہ جو اس وقت ظلم و ستم کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے, اور محمد بن سلمان جو پالیسیز بنا رہا ہے, انشاءاللہ یہ آل سعود کا زوال ہے, اور جس کو رہبر معظم نے انہی حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں حالات جو اس نے اللہ یا رسول اللہ اللهم صل على محمد. جو بھی موجودہ حالات ہیں اس کو تھوڑا سا آپ مومنین چونکہ آگاہ لوگ ہیں, میں آپ کی آگاہی پر پورا اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, جو سعودی عرب کے اندر جو مشکلات چل رہی ہیں, محمد بن سلمان نے 18 بڑے شہزادوں کو قید میں ڈال دیا ہے, جن میں سے ایک ولید ابن طلال کے نام سے ہے. $350 بلین اس کی بتائی جاتی ہے اس کا ایسٹس ہیں. اس طرح کے کئی شہزادے جو اندر ہیں, کچھ کو مروا دیا گیا. یمن کی بارڈر پر ایک شہزادے کے ہیلی کاپٹر پر میزائل مارا گیا اور وہ مر گیا. بہت ساری اس وقت حالات تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے. لیکن انہی حالات کو دیکھتے ہوئے رہبر معظم نے کہا تھا کہ یہ شہید باقر النمر کے خون کا اثر ہے. انہوں نے اس مظلوم کو مارا تھا, یاد ہوگا آپ کو چند سال پہلے, ایک مظلوم کو, کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنے حقوق کا دفاع کیا تھا, اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کی تھی, اپنے زندہ رہنے کے حق کو مانگا تھا. اس کے لیے ان کی گردن کو سر سے اڑا دیا گیا تھا. رہبر نے کہا کہ یہ ان کے خون کا اثر ہے جو بہت جلد آل سعود کو لے کر ڈوبے گا. یہ ہماری آرزو ہے, یقینا آل سعود جائیں گے, کیونکہ ہم سب کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنی ہے. ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں. ہر مومن کے دل میں آرزو ہے کہ جنت البقیع آباد ہو, اس لیے آل سعود کا خاتمہ ضروری ہے. مگر تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا عزیزوں, جب آل سعود ڈوب رہا ہے اور ڈوب رہا ہوگا, تو جو شیطانی اس وقت جتنی بھی طاقتیں بنی ہوئی ہیں, جو شیطان کے حرب چل رہے ہیں, داعش کا بنانے والا, داعش کو پروموٹ کرنے والا, داعش کو سپورٹ کرنے والا, یہ آل سعود ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا پیسہ, اس کا تیل, اس کے فتوے, اس کے مفتی, یہ سارے افراد تھے جو کام کر رہے تھے. ڈوبتے ڈوبتے یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تنہائی میں ڈوبے گا, یہ بہت ساروں کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبنے کی کوشش کرے گا. جب انسان جا رہا ہوتا ہے, مر رہا ہوتا ہے, مخصوصاً جو شیطانی قوت طاقتیں ہوتی ہیں, جب ان کے آخری زوال کا وقت ہوتا ہے, تو وہ اپنے بھرپور ہاتھ پاؤں مارتی ہیں. یہاں پر مومنین کو سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. وہ جو اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے, جو مارنا انہوں نے شروع کر دیے, ان ہاتھ پاؤں مارنے کے اندر کیا چیز ہے؟ ان کا ہمیشہ حربہ یہ رہا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال دی جائے, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے, مسلمانوں کے درمیان کفر کے فتوے لگا کر کبھی شیعوں کو کافر قرار دیا گیا, کبھی دیوبندیوں, اہل حدیث کے علاوہ باقی تمام مسلکوں کو انہوں نے کافر قرار دیا. مسلمان مسلمان لڑانے کی کوشش ہوئی, داعش کا جو معاملہ تھا مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش تھی, یہ ناکام ہوئے اس حربے میں. آخری حربہ, بظاہر آخری حربہ ہے جو اس وقت انہوں نے چلا ہے, اور لبنان کے وزیر اعظم نے آ کر سعودی عرب میں استعفیٰ دیا. استعفیٰ سعودی عرب میں آ کر دیتا ہے, لبنان کا وزیر اعظم ہے, ایک دوسرے ملک سے اٹھ کر آتا ہے, دوسرے ملک میں آ کر استعفیٰ دیتا ہے. استعفے کی وجہ کیا بیان کی اس نے؟ پہلے کوشش کی کہ پوری دنیا میں جو عراق کے اندر حملہ کیا داعشیوں کے ذریعے, دوسرے کام کیے, چاہتے تھے عالمی سطح پر سنی شیعہ کی جنگ کسی طرح کروائی جا سکے, ناکام ہو گئے. اب یہ دوسرا کارڈ ہے ان کا, دوسرا حربہ ہے. لبنان کے وزیر اعظم کو بلا کر سعودی عرب میں جبری استعفیٰ دلوایا گیا. اس استعفے میں اس لبنانی وزیر اعظم نے کیا کہا کہ میں استعفیٰ کیوں دے رہا ہوں؟ کہہ رہا ہے میں استعفیٰ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری جان کو لبنان میں خطرہ ہے. وزیر اعظم ہو تم اس ملک کے, تمہاری جان کو اس ملک میں خطرہ کس سے ہے؟ میری جان کو میرے ملک کے اندر خطرہ ایران سے اور حزب اللہ سے ہے. ایران دوسرا ملک ہے اور حزب اللہ جو اس ملک کی ایک جماعت ہے، عسکری جماعت ہے، کہ جس نے اپنی حیثیت کو منوایا عالم اسلام کے اندر، جس کی اہمیت ہے اس وقت عالم اسلام کے اندر نہیں فقط دنیا کی سیاست میں. اس خطے کی کوئی پالیسی حزب اللہ کو مد نظر رکھے بغیر نہیں بن سکتی، اس کی حصہ ہے، اس کا حصہ ہے. اس نے آگے بیان دیا، اس کے بعد یہاں سے جب اس نے بیان دے دیا، محمد بن سلمان نے ایک بیان دیا کہ جو ریاض میں حملہ ہوا ہے اس کے اندر ایران ڈائریکٹ انوالو ہے، اور ایران کے اس حملے کے بعد یہ اعلان جنگ ہے. توجہ کیجئے گا، جا رہے ہیں مگر جاتے جاتے پوری دنیا کے اندر کیا کریں گے، شیعہ سنی جنگ کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی. ہوشیاری کیا کرنی ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جس جگہ سے ہمارا اور آپ کا پیغام جاتا ہے، مذہب کا پیغام جاتا ہے، ہمیں اس جگہ کو محفوظ کرنا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے پیغام جاتا ہے؟ وہ یہی ممبر ہے جہاں سے پیغام جاتا ہے تشیعوں کا. دشمن جاتے جاتے کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا؟ آپ کے اس ممبر پر ایسے افراد کو لانے کی کوشش کرے گا کہ جن کی زبانی ایسی باتیں بیان ہوں کہ جن کے ذریعے سے دو کام ہو سکیں، یا شیعہ سنی تفریق پھیل سکے، یا کم سے کم شیعوں کے عقائد کے بارے میں ایسی باتیں منظر عام پر آئیں کہ دنیا والے شیعوں کو بولیں یہ تو صحیح عقیدے کے مالک نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ خراب ہے، یہ تو انحرافی عقیدے کے لوگ ہیں، یعنی کفر کا فتویٰ آپ پر لگ سکے. یہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، مومن آگاہ ہوتا ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زرنگ ہوتا ہے، دھوکہ نہیں کھاتا. ان چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو سب کو توجہ کرنی ہے عزیزوں. انشاءاللہ خداوند عالم آل سعود کو جلد نابود کرے، ہمارا اپنی آنکھوں سے وہاں پہ جنت البقیع کی تعمیر دیکھیں. باواز بلند صلوات. تیزی سے پلٹوں، سین کہتے ہیں ماشاء اللہ، شاباش. کیا ہے اللہم صل علی محمد. بس عزیزوں مجھے تھوڑا سا جلدی آنے تھے اپنے موضوع کی طرف، چونکہ آگے بھی میرا جانا ایک میری مجبوری ہے. موضوع کیا ہے ہمارا کہ پھر خداوند عالم نے اس سورہ میں کہا کہ آؤ مدد کرو اللہ کی، جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا. اس کے بعد میں نے اگلی آیت پیش کی کہ ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو خداوند عالم کو قرض حسنا فراہم کرے. اور میں پھر بات نکل گئی تھی کہ مدد وہ مانگتا ہے جو ناتواں ہوتا ہے، وہاں سے سعودی عرب پہ بات گئی، یمن پہ گئی اور بات آگے چلی گئی. آئیے واپس پلٹتے ہیں آیت کی طرف. مدد وہ مانگتا ہے جو ناتواں ہوتا ہے، مدد وہ مانگتا ہے کہ جس کے اندر خود مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اسے مدد کی ضرورت ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یا ایو الذین آمنو کونو انصار اللہ، آؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ. مدد مانگنے والا اللہ ہے. ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا فراہم کرے. قرض بھی وہ مانگتا ہے کہ جو نادار ہوتا ہے. مدد لاچار مانگ رہا ہے، قرض نادار. نادار کا کیا مطلب ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، امکانات نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو. یہ دونوں آیتیں کیا سمجھا رہی ہیں؟ پہلی آیت میں خدا مدد مانگ رہا ہے، خدا تو پوری کائنات کا مالک ہے، کائنات کے خزانے تیرے لیے، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ تیرے حکم کے تابع ہے، تو انسانوں سے مدد مانگ رہا ہے. دوسری طرف تو کائنات کا مالک ہے، کائنات کے تمام خزانے تیرے لیے ہیں، نہ فقط تیرے لیے ہیں، خزانوں کو خزانہ بنانے والا ہی تو ہے. زمین کے اندر پتھروں کو، خام پتھروں کو جواہرات میں تبدیل کرنے والا تو ہے. زمین کے اندر پتھروں کو ہیرے جواہرات میں تو تبدیل کرتا ہے. جب تو اس قدرت کا مالک ہے تو ہم جیسے لاچار و عاجز انسانوں سے تو مدد بھی مانگ رہا ہے اور قرض بھی مانگ رہا ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اہل کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، دونوں کے ساتھ ساتھ رہنا. قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. امام علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 183 میں اسی کو بیان کیا. 183 خطبہ نمبر مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خداوند عالم تم سے استنصار کر رہا ہے, توجہ میری طرف رکھیے, یہ جو خداوند عالم تم سے استنصار کر رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, تم سے استقراض کر رہا ہے, قرض مانگ رہا ہے, یہ اس وجہ سے نہیں کہ خداوند عالم لاچار ہے, خدا کو مدد کی ضرورت ہے, یا خدا نادار ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے, نہیں. یہ در حقیقت خدا کا مدد طلب کرنا اور خدا کا استقراض کرنا, قرض طلب کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے, وہ تمہیں آزما سکے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کی دی ہوئی طاقت کو, قدرت کو, پیسے کو اس کے حکم پر اس کے مطابق قربان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اپنے اندر. یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے. خدا کسی مدد کا محتاج نہیں ہے, خدا کسی پیسے کا محتاج نہیں ہے, تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے یہ. بس توجہ کیجیے گا, یہ جو خدا مدد مانگ رہا ہے ہمارے لیے مانگ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے تمہیں آزمانا ہے کہ تمہارے بازو میں خدا نے طاقت دی ہے, اس بازو کی طاقت سے کیا کرتے ہو؟ جیسے علی مرتضیٰ کو طاقت دی تھی تو علی مرتضیٰ نے بازو کی طاقت کہاں کہاں استعمال کی؟ فقط میدان جنگ میں استعمال نہیں کی. علی کو پتا تھا کہ زمین کھود کر اس کے اندر سے پانی جاری کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے, تو جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو علی نے متعدد کنویں کھودے ہیں, کنویں کھود کھود کر لوگوں کو وقف کیے ہیں. علی مرتضیٰ نے اپنی قدرت بازو کو استعمال کیا راہ خدا میں, جو کل آپ کے سامنے بیان ہو چکا. اسی طرح خدا نے کہا کہ تمہیں میں نے مال و دولت عطا کیا, اب اس مال و دولت کے بعد آیا تمہاری سوچ قارون جیسی ہے کہ جیسے قارون نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا میرے اپنے علم اور میری مہارت اور میرے ہنر کی وجہ سے ملا, اس میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ یا نہیں, تمہارے پاس مال و دولت جب آتا ہے تو تم اس کو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے خدا کی نعمت سمجھتے ہو, اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اس نعمت کو خرچ کرنے کو خود ایک نعمت الہی تصور کرتے ہو. اپنی سوچ کو بتاؤ, تمہاری سوچ کیا ہے؟ لہذا خدا وند عالم جو مدد مانگ رہا ہے, استقراض کر رہا ہے, وہ اپنے لیے نہیں کر رہا, انسانوں کی آزمائش ہے. یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو گیا. اس نقطے کے ساتھ حیات طیبہ کے اندر آ کر دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں دین نے مدد مانگی آئمہ علیہ السلام دین خدا کی مدد کے لیے پہنچے. جس جگہ دین خدا نے مدد کا سوال کیا, جس انداز میں کیا, اب ہر امام کے زمانے کا انداز جدا ہے. کسی زمانے میں امام کا انداز یہ ہے کہ راہ خدا میں تلوار چلانی ہے سواری پر بیٹھ کر, گھوڑے پر بیٹھ کر, تو مولا متقیان آپ کو دین خدا کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے گھوڑے پر بیٹھ کر. اور ایک موقع ایسا ہے کہ فتح مکہ ہے, فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں, جابر کی روایت, آج انہیں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے. کہتے ہیں جب ہم فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے, کعبے کے اندر آئے تو ہم نے دیکھا 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہم نے باہر تمام بتوں کو گرایا. اس کے بعد امام علی اور رسول اللہ اندر داخل ہوئے, چند افراد اور داخل ہوئے ساتھ, ایک بڑا بت رکھا تھا ہوبل کے نام سے. امام علی علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے علی, اس بت کو چونکہ اونچا تھا بڑا تھا, کہا اس بت کو گرانے کے لیے یا آپ کو میرے کندھوں پہ سوار ہونا پڑے گا یا مجھے آپ کے کندھے پہ سوار ہونا پڑے گا. توجہ کیجیے گا, بات کر رہا ہوں نصرت خدا کے اوپر, نصرت دین خدا پر. جہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار چلانی ہے وہ کام بھی علی نے کیا, جہاں کہیں اور سواری کرنی ہے وہ کام بھی علی نے کیا ہے. رسول اللہ نے کہا یا علی آپ سوار ہوں یا میں سوار ہوں گا آپ کے شانوں پر؟ امام علی نے ادب کیا, کہا اے رسول اللہ میں آپ کے شانے پہ سوار نہیں ہوں گا, آپ سوار ہو جائیے میرے شانوں کے اوپر. اب جب امام علی کے شانوں پر رسول اللہ سوار ہوئے ہیں, اب یہ جملے اس کے ہیں جو فاتح خیبر ہے, جس نے اس دروازے کو کہ جسے 40 لوگ مل کے کھولا اور بند کیا کرتے تھے, اکیلے اللہ کی قوت سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. اسی علی مرتضیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ نبوت کا بوجھ بہت زیادہ ہے, اس کی سنگینی زیادہ ہے, یہ برداشت نہیں کی جا سکتی, یعنی میں تحمل نہیں کر پا رہا, آپ تشریف لے آئیے نیچے. علی مرتضیٰ کے شانوں سے رسول اللہ نیچے اترے اور امام علی سے کہا علی اب آپ سوار ہو جائیے. اب جب رسول اللہ نے امام علی کو اپنے شانوں پر سوار کیا, اس کے بعد امام علی نے اس بت کو بھی گرایا, اور ساتھ میں امام علی کے جملے ہیں کہ قسم بخدا میں رسول اللہ کے شانوں پر اتنا بلند ہو گیا تھا, اگر میں چاہتا تو اپنے ہاتھ سے آسمان کو چھو لیتا جا کر. درود بھیجوں گا. توجہ ہے, اگر چاہتا آسمان کو چھو لیتا ہے. اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں, رسول اللہ کو خداوند عالم نے معراج عطا کی, علی مرتضیٰ کو رسول اللہ نے اپنے شانوں پر معراج عطا کی. اب یہ جس جگہ گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں آ کر تلوار سے مقابلہ ہے وہاں بھی علی در پیش پیش ہیں. جہاں پر وہ کام نہیں ہے کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے وہاں بھی علی پیش پیش ہیں. جو کام رسول اللہ نے امام علی کے ذمہ لگایا مولا نے پورا کیا. امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام حیات طیبہ کے اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں دین خدا نے نصرت اور مدد کے لیے پکارا ائمہ علیہم السلام ہمیں نظر آتے ہیں. عزیزوں, بس آج اپنی گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹوں میں کہ یہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا, جب بھی دین خدا مدد کے لیے پکارے مومن وہ ہوتا ہے. چونکہ آیت کی ابتدا یہ ہے, سورہ صف کی آخری آیت, یا ایہا الذین آمنو. خدا ہر کسی سے مدد طلب نہیں کرتا, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. زیارت جامعہ جو دسویں امام نے ائمہ کے بارے میں بیان کی کہ جس امام کی بارگاہ میں بھی پہنچو اس زیارت سے امام کو مخاطب قرار دو, اس زیارت جامعہ کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ رضیکم خلفاء فی ارضہ, خدا اس بات پر راضی ہے, اس نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ اہل بیت کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے. خدا اس بات پر راضی ہے, پھر اسی کا آگے بڑھ کر جملہ ہے, وہ انصارن لدینے, یعنی خدا نے پسند کیا اس بات کو کہ آپ کو اپنے دین کا مددگار قرار دے. اس لیے کہ خدا کا دین عزیز ہے, جس چیز کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے اس کی نسبت سے اس چیز کی احترام ہوتا ہے. دین خدا خدا کی طرف نسبت رکھتا ہے, دین خدا کی عزت ہے. خدا دین خدا کی مدد کے لیے ہر کسی کو قابل نہیں سمجھتا, ہر کسی کو لائق نہیں سمجھتا. لہذا اسی لیے خداوند عالم نے ائمہ علیہ السلام کو اپنے دین کا مددگار قرار دیا. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو جناب زینب نے کہا تھا جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا, جناب زینب نے پلٹ کر کہا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. ما رائینا الا جمیلا, سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اس کو پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے. جناب زینب نے پھر بیان کیا یہ خوبصورتی کیسی ہے, کہا یہ خوبصورت اس لیے ہے کہ اس امتحان کے قابل خدا نے فقط ہمیں قرار دیا. جس امتحان کو انبیاء سے نہ لیا گیا خدا نے اس کے قابل ہمیں سمجھا, خدا نے اس سے ہمیں آزمایا ہے, ہماری آزمائش تھی. یہ دین خدا ہے, دین خدا کی آزمائش خدا ہر کسی سے نہیں لیتا, امتحان خدا ہر مدد ہر کسی سے نہیں لے گا. بس عزیزوں, مجھے اور آپ کو ائمہ علیہم السلام کی حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے اس اصول کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. جہاں دین خدا مدد کے لیے پکارے, اگر میں کہنے والا ہوں اللہم اجعل محیا محیا محمد وعلى محمد, تو اس کے لیے مجھے اس اصول پر عمل بھی کرنا ہوگا. جدھر دین خدا مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں. لیکن اس سے پہلے کہ میں دین خدا کی مدد کے لیے پہنچوں, مجھے دین خدا کی سمجھ چاہیے. میں دین خدا کو پہچان بھی تو سکوں کہ دین خدا ہے کیا. اس بات کو معمولی مت سمجھیے گا, تھوڑا سا اس بات کی گہرائی میں جائیے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے امام علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, امام علی جیسا عظیم انسان, امام علی جیسا باعظمت انسان کہ جس کو خداوند عالم نے رسول کے بعد بہترین انسان قرار دیا, وہ مولا کہ جس کے علاوہ کعبے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی, تمام فضیلت امام کے ذہن میں رکھیے. عزیزو, ہم نے اور آپ نے ان فضیلتوں کو کتابوں میں پڑھا ہے, ممبروں سے سنا ہے. اس زمانے میں جائیے جب مولا موجود تھے, اس زمانے میں افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے ان فضیلتوں کو آنکھوں سے دیکھا تھا. ہم نے اور آپ نے کتاب میں پڑھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لوگوں نے جنگ کے اندر اس حادث غیبی کی آواز کو کانوں سے سنا تھا, اس فضیلت کو علی مرتضیٰ کی خود دیکھا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن معاملہ کہاں تک پہنچا کہ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے, یا علی میں کنفیوز ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, میں آپ کی پیروی کروں, آپ کے پیچھے چلوں یا معاویہ کی بات مانوں. مولا کہتے ہیں کہ کیوں, کہا اس لیے کہ آپ بھی دین کی بات کر رہے ہیں, معاویہ بھی دین کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں, معاویہ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں. اس کو مولا علی نے کہا تھا, امام علی کا درد تھا یہ کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ مجھ کو معاویہ کے ساتھ مقایسہ کیا جانے لگا ہے. کس وجہ سے ایسا ہوا, امام علی کی تمام فضیلتیں, وہ احادیث, وہ روایات, وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سوچئے گا, سنیے گا کہ امام علی کے دور میں ایسا وقت آیا کہ لوگ کنفیوز ہوئے کہ یہ بھی دین بتا رہا ہے, یہ بھی دین بتا رہا ہے, کہاں جائیں. امام علی نے ایک اصول دیا, امام نے کہا تیری غلطی یہ ہے کہ تو حق کو لوگوں کے ذریعے سے پہچان رہا ہے, تو حق کو پہچان لے, اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے, تو خود پہنچ جائے گا, تو حق کو پہچان, حق کیا ہوتا ہے, توجہ کیجیے گا. بس اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر علی یہ مرتضیٰ کے سامنے کیوں میں نے بیان کی، اس لیے کہ میں نے کہا کہ اصول طیبہ، حیات طیبہ کا اصول دین خدا کی نصرت مجھے آپ کو کرنی ہے، مگر دین خدا کی نصرت اس وقت کریں گے جب دین خدا کو پہچان پائیں گے۔ اگر علی کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملات اتنے الجھا دیے جائیں کہ لوگ کنفیوز ہوں کہ حق علی کے ساتھ ہے یا علی کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو عزیزو غیبت کبریٰ کے زمانے میں تو یہ حق بہت الجھا ہوا ہوگا، غیبت کبریٰ کے زمانے میں تو مشکل بڑی ہوئی ہوگی میری اور آپ کی۔ اب اگر میں اور آپ چاہیں کہ دین حق کی حمایت کریں تو کون سے دین کی حمایت کریں؟ بہت سارے بیان کرنے والے بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، ہم کس کو حق سمجھتے ہوئے بات کریں؟ آیا اس کے پیچھے چلیں جو علی کو خدا کا کامل ترین بندہ سمجھ کر علی کی بندگی کو بیان کر رہا ہو، یا اس کی حمایت کریں کہ جو علی کو خدا کے مقابلے پر لا کر علی کو رب کہہ رہا ہو؟ کس کا ساتھ دیں؟ کیا دین خدا کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اب دین خدا کو پہچاننا ضروری ہے، دین خدا کی پہچان ضروری ہے۔ علی مرتضیٰ پہ اس سے بڑا ظلم یقین کیجئے کوئی نہیں ہے کہ جس خدا کی توحید کو بچانے کی خاطر علی نے جان دی ہے، قربانی دی ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں، اسی خدا کی توحید کو علی کا نام لے کے برباد کیا جا رہا ہو، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے علی کے ساتھ کوئی، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی علی مرتضیٰ کی، جس علی مرتضیٰ نے خدا کے دین کی خاطر تلوار چلائی۔ ایک لمحہ امام علی نہیں بیٹھے، ایک لمحے کے لیے امام علی نے سکون اختیار نہیں کیا۔ جنگ احد میں امام علی کے جسم پر 70 زخم موجود تھے، لوگ امام علی کی تیمارداری کر رہے تھے، رسول اللہ کو خبر ملی کہ احد والے واپس پلٹ کر آ رہے ہیں، ایک جگہ پر امام علی کے پاس آئے کہ علی واپس پلٹ کر آ رہے ہیں، امام علی جگہ سے اٹھے، تکلیف کے ساتھ اٹھے، جو تیمارداری کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس حالت میں علی کو لے کے جائیں گے؟ علی نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی افتخار نہیں ہے کہ خدا کا دین مجھے مدد کے لیے پکارے، میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں، مجھے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کا پاؤں تھوڑا سا مڑ جائے، ٹوسٹ ہو جائے، جس کو ہم موچ کہتے ہیں، عزیز ہم گھر میں بیٹھے آتے ہیں۔ علی مرتضیٰ 70 زخموں کے ساتھ، جس علی نے توحید کو بچایا، توحید کو پہچنوایا، اسی علی مرتضیٰ کا نام لے کے توحید خدا کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دین خدا کی مدد کرنی ہے، مگر دین خدا کو پہچاننا پڑے گا پہلے۔ عزیزو یہ پہچان مختلف راستوں سے ہو سکتی ہے، یقیناً اس کے مختلف طریقے ہیں، میں بزرگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، جو صاحب آنے اولاد ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، جو نوجوان یا بیٹھے ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے دین کو پہچاننے کے راستے ہیں، اس کو اس کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھنا چاہیے، اس کو اس کی جگہوں سے سیکھنا چاہیے۔ چھٹے امام کے دور میں، پانچویں امام کے دور میں ان دو اماموں نے دین سکھایا لوگوں کو، اس کے بعد لوگوں نے جا کر دین خدا کی مدد کی، نصرت کی۔ آج بھی آپ کے درمیان کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، ان میں سے خود ایک یہ انسٹیٹیوٹ جس کا نام مؤسسہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ دانشگاہ امام رضا، دانشگاہ، یہاں پہ امام رضا کا علم انشاءاللہ ملے گا آپ کو۔ یہاں پر ان منتظمین نے محترم مولانا عقیل صادقی صاحب تشریف فرمائے، جنہوں نے زحمت فرمائی، خدا ان کی زحمات کو قبول فرمائے، اس انسٹیٹیوٹ کو بنایا۔ ایسے اور بھی انسٹیٹیوٹ ممکن ہوں جہاں پر مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں، 5 سال کا کورس ہے، 3 سال کا کورس ہے، شارٹ کورسز ہیں، 3 مہینے کے کورسز ہیں، سنڈے کلاسز ہیں، اپنے نوجوانوں کو بھیجیے ان کلاسوں میں۔ آنے والا دور بہت مشکل دور ہے، آنے والا دور عقائد کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، ان چیزوں کو خدا کے لیے معمولی مت سمجھیے گا، میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا ان کی شدت کتنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں، اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی ہفتے میں 1 دن دے سکتا ہے، 1 دن بھیجیے اتوار کے کلاسز میں، 3 مہینے دے سکتا ہے، 3 مہینے کے شارٹ کورس میں بھیج دیجیے، زیادہ ٹائم دے سکتا ہے، 3 سال، 5 سال کے کورس میں بھیجیے، کہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کو ملے گا۔ کیوں آپ کو ملے گا؟ جب آپ کا بچہ صحیح عقائد کو سیکھے گا تو کل امام زمانہ کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا ہو سکے گا، آپ کو ہی فائدہ پہنچے گا، امام آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ تم نے اس دور میں اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت کی کہ جس زمانے میں اماموں کا نام لے کر عقائد کو خراب کیا جا رہا تھا، فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کسی ایسی جگہ اپنے بچے کو بھیج کر آپ کا بچہ اس قابل بن جائے واقعی انشاءاللہ کہ وہ امام کے لشکر میں جائے، اور امام اس سے پوچھیں بیٹا تم نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، اور وہ آپ کا نام لے، اس انسٹیٹیوٹ کا نام لے، کتنا مقام بڑھ جائے گا آپ کا۔ بس عزیزوں ضرورت کیوں ہے، اس لیے توجہ کیجیے گا، کل میں نے جناب عبدالعظیم کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، جو لوگ آ جائیں ان کے لیے بیان کر دوں فقط تیزی سے گزرتا ہوا۔ عبدالعظیم جو شہر رئی ایران کا شہر ہے، وہاں ان کی قبر موجود ہے، 2 اماموں کو انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری. ان کے بارے میں امام نے بیان کیا کہ جس نے عبد العظیم کی زیارت ری میں کی گویا اس نے کربلا میں جا کر امام حسین کی زیارت کی.
اے میرے ولی, اے میرے والی, میں اپنے عقائد کو, اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. توجہ کیجیے گا, عقائد کتنی اہم چیز ہے, عقیدہ کتنا اہم ہے. عبدالعظیم کا میں نے مقام بتایا آپ کو, فقط ایک روایت پڑھی ہے, مقام بہت بلند ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے عقائد کو, اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے میرے دین کو سنیں, میرے عقیدے کو سنیں, سننے کے بعد مجھے بتائیں کہ اگر میرا عقیدہ صحیح ہے تو اس پہ اپنی تائید کر دیجئے, اور اگر میرے عقیدے میں کہیں انحراف ہے تو اس کی اصلاح کر دیجئے. کس کا عمل بتا رہا ہوں؟ کسی عام انسان کا نہیں, عبدالعظیم کا عمل بتا رہا ہوں. عبدالعظیم حسنی جن کی زیارت امام حسین کی زیارت کے برابر ہے. آپ خود اس زیارت کے جملے سے ان کے مقام کا اندازہ کیجئے. فقط عبدالعظیم نے نہیں کیا, چھٹے امام کے شاگرد, پانچویں امام کے شاگرد آتے ہیں امام کے سامنے, امام کے سامنے آ کے یہی جملے ادا کرتے ہیں کہ مولا ہم اپنے عقیدے کو, اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ وہ دین ہے کہ جس کو آپ آئمہ پسند کرتے ہیں تو ہماری تائید فرمائیے, اور اگر اس کے اندر کہیں کوئی کجی, کوئی کمی دیکھتے ہیں اس کی اصلاح فرمائیے. ابھی تو کن کے جملے ہیں یہ؟ یہ مومن تاب کے جملے ہیں, یہ حشام کے جملے ہیں, یہ ان لوگوں کے جملے ہیں کہ جن کو امام نے اپنے سامنے تربیت کیا تھا, اور جب کوئی مناظرے کے لیے آیا کرتا تھا امام اپنی موجودگی میں اپنے شاگردوں سے مناظرہ کروایا کرتے تھے, اور ان کی تائید امام کیسے کرتے تھے؟ امام سے مناظر کرنے آیا, مناظرہ کرنے, اس نے کہا مجھے تو آپ سے مناظرہ کرنا ہے. چھٹے امام سے کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے, مثلا علم کلام کے اوپر. امام نے کہا کہ اگر تم نے حشام کو ہرا دیا, سمجھ لینا جعفر صادق کو ہرا دیا. علم کلام پر, فلسفے کے اوپر, تاریخ کے اوپر, جس چیز کے اوپر, امام کے الفاظ ہیں موجودگی میں اپنی, یعنی امام نے شاگردوں کو ایسا تیار کیا کہ اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو تم اس کو ہرا دو گے, جعفر صادق پر تم سے گفتگو نہیں کریں گے, جعفر صادق شکست مان لیں گے لیکن تم ان کو ہرا نہیں سکو گے. یہ افراد بار بار آتے تھے اماموں کے سامنے, مولا ہمارا عقیدہ یہ ہے, مولا ہمارا دین یہ ہے, آپ دین کو سن لیجیے, ہمارے عقائد کو سن لیجیے. کتنی اہمیت ہے, سمجھ آ گیا چیزوں. عبدالعظیم کا واقعہ ذہن رکھیے گا, نوجوانوں سے مخصوص عرض کر رہا ہوں. آج کے اس دور میں جب عقائد کو الجھایا گیا ہے, الجھایا جا رہا ہے, کیا ہمیں کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں؟ کیا کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے جہاں اپنے عقائد کو پہچان سکیں کہ ہم نے اہل بیت کا مذہب ہی اختیار کیا ہوا ہے یا کوئی اور مذہب ہے؟ اس کی ضرورت ہے بس عزیزوں. اے صاحبان ایمان, آؤ اللہ کی مدد کرو, یہ مدد ہے اللہ کی جو یہاں پر ہو رہی ہے. عزیزوں, خود یہ آپ اور میرا مجلس میں آنا, یہ خدا بند عالم کے دین کی مدد ہے. مجلس حسین شاعر خدا میں سے ہے, شاعر اللہ میں سے ہے, خدا بند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے اور آپ نے اس مجلس پہ شرکت کی, یہ خدا کے دین کی مدد ہے. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم. کن لوگوں سے کہتے ہیں؟ جن کو پہلے مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے وہ لوگوں کے جنہوں نے دین خدا کی نصرت کی تم پر سلام ہو, تو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں بیٹھ کر؟ جنہوں نے دین خدا کی نصرت کی تھی. دین خدا کے ناصروں کی یاد منانا خود دین خدا کی نصرت ہے, دین خدا کے ناصروں کی مدد کرنا خود دین خدا کی نصرت ہے. بس آپ کی زحمت کو میں تمام کرنے والا ہوں. عزیزان محترم, یہ مجلسوں میں آنا, شرکت کرنا خود دین خدا کی نصرت ہے. اور آج ہم اور آپ جس تاریخ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, شب چہلوم آ گئی, شب چہلوم. میں بھی مصائب کی طرف نہیں آیا, تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا, اس کے بعد زحمت تمام کر دوں گا. عزیزوں, روایات کے اندر کچھ آداد ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مثال کے طور پہ مسلم قاضی صاحب بیان کرتے ہیں سات کا عدد بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اہمیت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے نہیں معلوم, لیکن بعض چیزوں میں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر آسمان اور زمین کی تعداد سات بیان کی گئی, سات زمین کی تہیں آسمان کے ساتھ طبقات. اسی طرح بیان کیا گیا کہ جو حاجی طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کے, وہ سات چکر لگاتا ہے. جو صحیح کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگاتا ہے. شیطان کو کنکریاں سات ماری جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو سورہ الحمد جو ام الکتاب کہلاتی ہے اس کی سات آیتیں. سورہ الحمد کی اہمیت کتنی ہے, کہا گیا روایت میں کہ اگر کوئی سورہ الحمد کو کسی مریض کے ہاتھ کو پکڑ کر 70 مرتبہ پڑھ دے, یا کسی مردے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور وہ اٹھ کر زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ سورہ الحمد کی اہمیت ہے. اس کے اندر بھی 7 آیات ہیں. مسلم قرآنی کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں عدد 7 ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح ایک عدد تاریخ اسلام کے اندر ہے کہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس سے چیزوں کو منسلک بہت زیادہ کیا گیا. وہ کون سا عدد ہے؟ وہ 40 کا عدد ہے, جسے میں اور آپ اربعین عربی میں کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اربعین, اربعین کا مطلب کیا ہے؟ 40. اربعین کا مطلب 40 ہے. اس 40 کی بھی تاریخ اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے. اب کیا اہمیت ہے, کیا فلسفہ ہے نہیں معلوم, مگر خداوند عالم نے اس عدد کو اہمیت دی ہے. کچھ نکات آپ نے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ خداوند عالم سے ملاقات کے لیے گئے, بظاہر ان کا جو ارادہ تھا وہ 30 دن کا تھا. جناب موسیٰ پہنچے, قرآن نے کہا وعدنا موسیٰ 30 لیلتن, موسیٰ 30 راتوں کا وعدہ کر کے آئے. پیچھے ہارون سے کہا 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. خدا نے کہا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, ہم نے 29 راتوں میں 10 راتوں کو مزید بڑھا دیا اور اس کے بعد وہ راتیں 40 راتوں پر چلی گئیں. اور اس کے بعد جناب موسیٰ کو ان 40 راتوں کے بعد کیا ملا؟ جناب موسیٰ کو خدا کی جانب سے توریت نصیب ہوئی 40 راتوں کے بعد. ختم میقات رب ہی, جناب موسیٰ نے اپنے رب کی اس میقات کو, ملاقات کو ختم کیا 40 راتوں کے اندر. 30 کا وعدہ جناب موسیٰ کر کے آئے تھے, خدا نے 10 کا اضافہ کیا, 40 کا عدد پہنچ گیا. نہیں معلوم کیا حکمت ہے اس 40 کے اندر. یا اسی طرح بیان کیا گیا روایات کے اندر کہ اگر کوئی شخص 40 سال تک پہنچ جائے اور اس نے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ نہ لایا ہو تو اس کی بخشش کے آثار کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یا ایک اور روایت کہ اگر 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے انسان کی اچھائیاں نیکیاں اس کی برائیوں پر غلبہ نہ کر پائیں تو اس شخص کا جہنمی ہونا یقینی ہے. یہ روایات کا مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کر. خدا تو کسی بھی وقت مایوس نہیں کرتا. سورہ زمر میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے گناہگار بندوں, اللہ سے ہرگز مایوس نہ ہونا, خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا, خدا بخشنے والا ہے. خدا کسی عمر کی کسی شرط کو نہیں لگایا خداوند عالم نے, مگر روایات کہتی ہیں کہ اگر 40 سال تک پہنچ جائے اور اس کی اچھائیوں پر اس کی برائیاں غالب رہیں تو اس شخص کا جہنم میں ہونا یقینی ہے. یعنی بہت ممکن ہے کہ انسان واپس, ناممکن ہے کہ انسان پلٹ پائے. اسی طرح 40 کے اندر بہت اہمیت ہے. اس 40 کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. مزید ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو شخص بھی 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص سے پیش آتا ہے, خداوند عالم اس 40 دن کے اخلاص کے نتیجے میں اس کے دل سے حکمت کے چشموں کو پھوڑتا ہے جو اس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. 40 دن کی مخلصانہ عبادت, من اخلص للہ 40 صباحا, 40 دن اللہ کے لیے خالص ہو جائے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دل میں حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں اور پھر زبان سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. عزیزوں, بظاہر مشکل ہے 40 دن تک کسی بھی عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دینا, بہت مشکل ہے. معمولاً انسان ایک رات کو کر لیتا ہے عمل, دوسری رات کر لیتا ہے, 10 راتیں 15 راتیں, لیکن 40 دن تک ایک عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مگر میں آپ عزیزوں کو, عزاداروں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایک عمل کو 40 دن تک پورے خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے. کون سے عمل کو آپ نے پورے خلوص کے ساتھ انجام دیا؟ ممکن ہے میں نماز پڑھوں ریاکاری آ جائے, ممکن ہے میں زکات دوں خمس دوں ریاکاری آ جائے, مگر نام حسین پہ بہنے والے آنسو میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. میں دکھاوے کے لیے نہیں رو سکتا, میں کسی کو دکھانے کے لیے اپنے دل کو مجروح نہیں کر سکتا, میرے دل پہ چوٹ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑ سکتی. میرے دل پہ چوٹ حقیقت میں پڑے گی تو آنکھ میں آنسو آئے گا. اندازہ ہوا کس قدر خوش نصیب ہیں آپ کہ خداوند عالم 40 دن تک مخلصانہ عبادت کرنے والے اس کو کہتا ہے کہ میں تیرے دل سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دوں گا. آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ 40 دن خدا نے مجھے اور آپ کو حسین کے دسترخوان پر بٹھایا ہے. 40 دن میں نے اور آپ نے حسین کے لیے خلوص سے آنسو بہائے ہیں. 40 دن تک ہم تھے اور یہ فرش آزاد تھا. کتنا بڑا احسان ہے خدا کا. میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ نوجوانوں جاتے ہوئے سامنے مسجد میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہوئے جانا تو میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ اس نعمت عظمیٰ پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ خدا تو نے کہا 40 دن اخلاص کا عمل لے کر آؤ. میں نہ نماز کو 40 دن مخلصانہ لا سکتا ہوں، نہ روزوں کو لا سکتا ہوں، نہ کسی عبادت کو لا سکتا ہوں. ہر 40 دن اس عبادت کو خالصانہ تیری بارگاہ میں لا سکتا ہوں. وہ حسین پہ گریا ہے جسے تو پسند کرتا ہے. کیا دلیل ہے کہ حسین پہ گریے کو خدا پسند کرتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر خدا پسند نہ کر رہا ہوتا تو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو حسین کے غم میں خدا نے رلایا نہ ہوتا. کب سے آغاز ہوا امام حسین پہ گریے کا؟ امام حسین کی پیدائش سے بہت پہلے، جب آدم زمین پر آتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں آدم تمہیں راستہ دکھاؤں توبہ کی قبولیت کا، کہتے ہیں آپ بتا. کہا خدا کو پکارو. کیسے پکارو؟ یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا محسن و یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. آدم الفاظ کو دہراتے چلے جاتے ہیں. جب کہتے ہیں بحق الحسین رکتے ہیں. جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل 4 نام لیے، دل کی وہ کیفیت نہیں تھی، یہ 5واں نام کیسا تھا کہ جس میں دل مضطرب ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ شب اربعین ہے، شب اربعین ہے. جبرائیل کہتے ہیں آدم یہ حسین آخری نبی کا نوازا ہوگا جو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. امام حسین پہ گریے کا آغاز ہوا. 40 دن آپ کے خلوص میں آنسو بہائے. اپنی قدر کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے. ادھر 40 دن تک ہم حسین کے ساتھ چلیں. ہم نے 40 دن تک حسین کے ساتھ اپنے قدم کو قدم ملا کر چلنے کی کوشش کی ہے. بس اب اگر 40 دنوں کے اندر خداوند عالم کچھ انسان کو عطا کرتا ہے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آج رات بیٹھ کر مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہر نوجوان کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ان 40 دنوں میں حسین پر گریے نے میرے اوپر اثر کیا ڈالا. ان 40 دنوں میں میں نے حسین کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سیکھا کیا. عزیزوں کیا سیکھنا چاہیے؟ نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے میرا کلام نہیں ہے، بزرگ ہمارے سکھانے والے ہیں. جوانوں ان 40 دنوں میں حسین سے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ نصرت مہدی کا طریقہ تھا. وہ نصرت مہدی کی آرزو تھی، سچی آرزو، سچی تمنا کہ کسی طرح میں امام زمانہ کے لشکر میں پہنچ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں امام حسین پر رو رہا ہوں اور امام زمانہ کا نعرہ کیا ہے؟ این الطالب بالدم المقتول بکربلا. کہاں ہے وہ کربلا میں بہنے والے خون کا انتقام لے گا؟ میں حسین کے بہتے ہوئے خون پر روتا ہوں، میں سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں پر روتا ہوں، میں زینب کی چھری ہوئی چادر پر روتا ہوں، میں جلے ہوئے خیموں پر روتا ہوں، میں عابد بیمار کی بیڑی پر، ہتکڑی پر، ٹاپ پر روتا ہوں. تو فقط رونا نہیں چاہتا، قاتل سے بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں. یہ بدلہ لینے والا کون ہے؟ وہی میرا امام ہے جو پردہ غیبت میں میری نصرت کا منتظر ہے. 40 دن کی حسین پر رونے کا نتیجہ نصرت امام مہدی کا سچا جذبہ ہے. عزیزو دل میں بیدار ہو جانا چاہیے. آج کی رات بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میں نے 40 دنوں میں حسین کے ساتھ سفر کر کے حاصل کیا کیا. توجہ کیجئے گا، یہ ہے اربعین کا فلسفہ، یہ ہے اربعین. 40 دن میں حسین کے ساتھ چلے. عزیزوں نہیں معلوم 40 دن کی جو عظمتیں ہیں اس میں ایک عظمت خود یہ کہ ہمارے 11ویں امام نے اربعین کی زیارت کو مومن کی 5 علامتوں میں رکھ دیا. مومن وہ ہے جس کی 5 علامتیں ہیں. مومن کی پہچان 5 طریقوں سے ہوتی ہے. 51 رکعت نماز پڑھا کرتا ہے، 17 رکعت نماز واجب، اس کے علاوہ باقی مستحب و نافلہ نمازیں. خاک شفا پر سر رکھتا ہے یا خاک پر سجدہ کرتا ہے. بلند آواز میں تکبیر کہتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے نماز کے اندر. بلند آواز میں بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اور پانچویں علامت زیارت اربعین پہ جاتا ہے. عزیزو تھوڑی دیر کے سوچئے گا کہ 11ویں امام نے زیارت اربعین کو ہی کیوں فوکس کیا ہے؟ کیوں زیارت اربعین کو امام نے مومن کی علامت قرار دیا ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہو امام حسین کی زیارت کو علامت قرار دینے کی کہ امام حسن عسکری جانتے ہیں کہ اب آنے والا دور امت کی امامت سے دوری کا دور ہے. اب وہ دور آنے والا ہے کہ جب غیبت کبرا اور پھر غیبت صغرا کا آغاز ہوگا. اب اس غیبت کبرا اور غیبت صغرا کے اندر مومن اگر متحد نہ رہے تو آہستہ آہستہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا. لہذا ان کے وجود کو متحد کرنے کے لیے انہیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے جو حسین کی صورت میں موجود تو ہے مگر اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے مولا نے کہا کہ اربعین کی زیارت مومن کے اوپر فرض ہے تاکہ اربعین پہ پوری دنیا سے مومن نکلے. شاید یہ وجہ ہو. امام کی ایک کام کی حکمت کو اپنی جانب سے طے نہیں کر سکتے چونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا, میں بیان کر رہا ہوں. شاید یہ وجہ ہو کہ امام نے ایک انسجام دینے کی کوشش کی ہو کہ جب پوری دنیا سے حسین کے ماننے والے آئیں گے تو جو حسین کی عزاداری ختم کرنا چاہتے ہیں, حسین کے مکتب کو پامال کرنا چاہتے ہیں, حسین کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں ان مومنوں کا روح بیٹھے گا. وہ ان کی قوت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ حسینیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی زیارت پر آ سکتا ہے مومن, لیکن اربعین کو امام نے کہا مومن کی علامات میں سے ایک علامت. لہذا ہر مومن کوشش کرے گا. اس زمانے سے اربعین کی زیارت چلی آ رہی ہے اور کیا پتا یہ اربعین کی زیارت, شاید اس لیے امام نے اربعین کی زیارت کو امام حسین کی کہا مومن کی علامت. کوئی بھی زیارت ہو سکتی ہے امام کی, کوئی بھی موقع امام کی زیارت کو ہو سکتا تھا. شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ امام نے ایک مخلصانہ زائر کی سنت کو جاری رکھا ہو. پہنچ گئے کچھ لوگ, شاید اس وجہ سے ایک مخلصانہ زائر ہے کہ جس نے اربعین میں آ کر حسین کی زیارت کی ہے, شاید اربعین کو مومن کی علامات قرار دینے میں سے امام کا مقصد یہ ہو کہ جابر نے جس ماحول میں امام کی زیارت کی مومن کے لیے وہ نمونہ عمل بن جائے. تھوڑی دیر کے لیے سنیے گا اس بات کو. پہلی مرتبہ جو قبر حسین پر کوئی پہنچا ہے تو وہ جابر تھا جو اربعین میں پہنچا تھا. پہلے اربعین پہ جابر پہنچے عزیزوں, لیکن جابر اربعین پر کن حالات میں آئے ذرا ان حالات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ابھی وہ ماحول ہے کہ جہاں ابن زیاد ابھی بھی کوفہ میں حاکم ہے, وہ ماحول ہے کہ جہاں ابھی قافلہ اسیروں کا شام کی طرف گیا ہوا ہے, ابھی وہی ماحول ہے کہ ظلم و ستم کی فضا موجود ہے کوفے کے اندر, ابھی بھی ابن زیاد کی حکومت ہے, ابھی بھی لوگوں پر دہشت طاری ہے. ابن زیاد نے امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو پامال کروا دیا. کتنا بڑا پیغام دے دیا ابن زیاد نے کہ دیکھو حسین جو نواسۂ رسول ہیں, جو دوش نبی پر سوار ہوتے تھے, اگر ان کا گلا ذبح کیا جا سکتا ہے تو خبردار کوئی قیام کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. کتنا بڑا پیغام ہے جو دیا گیا کربلا کے اندر. لیکن جابر نے کتنی ہمت دکھائی اس ماحول کے اندر. جابر اسی ظلم زدہ ماحول کے اندر آتے ہیں, ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں کرتے, قبر حسین پر آ کر زیارت کرتے ہیں. عجب نہیں ہے کہ امام حسن عسکری نے جابر کی اس سنت کو زندہ رکھا ہو کہ دیکھو زیارت کرنی ہے جابر کی طرح کرنا, یعنی حالات امن کے ہوں تو بھی زیارت پر آؤ. حتی روایات معصومین ہیں, ایک شخص نے کہا مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مشکلات ہیں. امام نے کہا تو جتنی مشکلات برداشت کر کے جائے گا تیرا درجہ انداللہ بڑھتا چلا جائے گا. اور سلام ہو ان ماؤں پر, ہماری ان گزشتہ نسلوں پر کہ جنہوں نے حسین کی زیارت کے راستے کو کیسے زندہ رکھا. متوکل نے کوشش کی قبر حسین کو مسمار کر دے, ناکام ہوا. قبر حسین پہ پانی چھوڑنے کی کوشش کی, ناکام ہوا. قبر حسین پہ حل چلوانے کی کوشش کی, ناکام ہوا. اس کے بعد اس نے ایک کوشش یہ کی کہ ٹھیک ہے حسین کے ظاہر کسی بھی طرح نہیں مانتے, چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں حسین کے ظاہروں سے کہو کہ اب جو زیارت حسین پر آئے گا اس کو اپنا کیوں عضو کٹوانا پڑے گا, یا اپنا ہاتھ کٹوائے یا اپنا پاؤں کٹوائے. عزیز ان لوگوں نے کیا کیا, وہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے بیٹھ جائیں گے. سلام ہو ان ظاہروں پر جنہوں نے ایسے زیارت حسین کو زندہ رکھا. لوگ آئے نگہبان کھڑے ہوتے تھے, سپاہی کھڑے ہوتے تھے, کہاں جا رہے ہو؟ کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے کیا حکم نامہ ہے؟ ہاں معلوم ہے, ہمارے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. یہ لو ہمارا ہاتھ, اس کو کاٹا ہم حسین کی زیارت پر جائیں گے. لوگ آزا کٹوا کٹوا کر حسین کی زیارت پر پہنچے, حسین کی زیارت کو زندہ رکھا. عزیز اس کے بعد مولانا یہاں تک آیا جب دیکھا کہ اس سے معاملہ نہیں حل ہوتا کہا نہیں اب اگلا اعلان کرو جو حسین کی زیارت پر جائے گا اس کو اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا سوچا گیا کہ شاید اب رکنے والوں کے قدم رک جائیں گے عزیز اربعین دل چاہ رہا ہے نا اربعین میں کاش کر بنا میں ہوتے ان جملوں سے اربعین کی زیارت پر چلیے میرے ساتھ اپنے دل کو پہنچائیے کربلا ہمارا دل کربلا میں رہتا ہے لوگوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر راستہ روکا جا سکتا روک لو دیکھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے لا رہی ہیں اپنی گودوں میں لے کر آ رہی ہیں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا لے کر آ رہی ہے کہاں جا رہے ہو کربلا حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کیا قیمت دینی پڑے گی ہاں وہ قیمت اپنے ساتھ لے کر آئے یہ ہمارا بچہ ہے اس کا سر ہاتھوں میں حسین کی زیارت پر جا رہا ہے اللہ یہ زیارت اربعین ہے یہ زیارت ہے کیسا راستہ جابر تو نے بنا دیا تو کیسا ظاہر حسین تھا تیری زیارت میں کتنا اخلاص تھا ہے جابر شاید اسی لیے امام حسن عسکری نے کہا کہ زیارت اربعین مومن کی علامت ہے جابر کی طرح آؤ زیارت حسین پر آؤ جابر نے ظلم کو خاطر میں نہ لا کر حسین کی زیارت کی ہے ایسا اعلان حسینی جہاں کہیں ظلم ہو حسین کا نام لے کر آگے بڑھنا ظلم سے ڈرنا کبھی نہیں حسین کی قوت تمہارے ساتھ ہے بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی عزیزوں جابر کربلا پہنچے کوفے سے انہوں نے ایک شخص کا جس کا نام عطیہ اوفی ہے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ غلام تھا آیت اللہ ابراہیم آیتی بیان کرتے ہیں کہ غلام نہیں تھا عطیہ اوفی کوفہ کے علماء میں سے تھا مفسر قرآن تھا جناب جابر نے اس کو ساتھ لیا کہا مجھے کربلا حسین کی زیارت پر جانا ہے عطیہ آئے جابر کے ساتھ جابر کو لے کر پہنچے کہا مجھے شط الفرات پر لے چلو پہلے فرات کے کنارے پہنچے جابر نے فرات سے غسل کیا میں کہوں گا جابر تو نے اس فرات سے غسل کر لیا اسی فرات کے کنارے عباس آئے تھے پیاسے چلے گئے تھے جابر کی فرات بہتی رہی حسین اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگتے رہ گئے جابر اسی فرات پہ عباس علتہ مشک سکینہ لے کر آئے تھے سکینہ کا گلا خشک رہ گیا قلمدار نہ جا سکا اجرکم اللہ جابر نے غسل کیا خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے چلو عطیہ نے ہاتھ پکڑا جابر نابینا تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اس کے بعد جب قبر حسین پر پہنچے قبر پہ ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گئے عطیہ کہتا ہے جب جابر بے ہوش ہوئے میں دوڑا دوڑا گیا میں جانے کے بعد پانی لے کر آیا اور پانی کے چھینٹے جابر کے چہرے پر ڈالی تاکہ وہ ہوش میں آئے میں کہوں گا اے عطیہ تو خوش نصیب تھا تجھے جابر کی بے ہوشی کے وقت پانی مل گیا تھا تو نے جابر کے چہرے پر پانی چھڑک دیا مگر میرا مولا حسین جب قاسم کو رخصت کر رہا تھا تو روایت میں بیان ہوا یہ چچا بھتیجے گلے مل گئے اتنا گئے دونوں زمین کربلا میں لشکر کر گر گئے مجھے نہیں معلوم مجھے کیسے واپس آئے تھے پانی میسر نہیں تھا کیا اسی طرح جب حسین نقصد کے لیے جا رہے تھے زینب کبرا لشکر گھا کر گرتی تھی خدا جانے کیسے زینب ہوش میں آتی ہوگی پانی میسر نہیں تھا عطیہ کہتا ہے اس کے بعد جب جابر ہوش میں آئے قبر حسین پہ ہاتھ رکھا تین بار آواز دی یا حسین یا حسین یا حسین آواز ایک جابر قبول ہوئے ایک عجیب جملہ کہا حبیب اللہ یجیب حبیبا ارے کیسا وقت آ گیا دوست اپنے دوست کا جواب بھی نہیں دے رہا جابر نے اگلے جملے کہے مجھے معلوم ہے حسین جواب کیوں نہیں دے رہے بیان ہوا یہ آنے والے بھی زیارت حسین پر آئے ہیں، کب آئے ہیں اس پہ اختلاف ہے تاریخ میں، مگر یہ ممکن نہیں ہے تصور کیا جائے اس طرح کو آزادی تو ملی ہو مگر وہ کربلا سے نہ گزرے ہو۔ ارے جب یہ سرا آئے واپس کربلا میں، ان کے آنے میں اور جابر کے آنے میں کیا فرق ہے؟ جابر نے مدینے میں حسین کو ودا کیا تھا، مگر جابر نے اماریوں کو دیکھا تھا، اماریوں کا سنا تھا، حسین کو زندہ سلامت ودا کیا تھا۔ پھر دوبارہ جب حسین سے ملنے آئے تو حسین قبر میں تھے، مگر اب جو زینب ملنے آئی ہے حسین سے، زینب نے ودا کیسے کیا تھا؟ جب جا رہی تھی آنکھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی، سر پہ ودا نہیں تھی، بھائی کا ناشا ٹکڑے ٹکڑے تھا، کربلا کی خاک جس میں حسین بنا رہی تھی۔ اللہ یہ عزیز کا معاملہ بھی آیا ہوگا، یقیناً قبر حسین پہ اترے ہوں گے، امام حسین نے یاد کیا ہوگا۔ عجب نہیں جناب زینب نے کہا، بھیا ارے مجھے معاف کر دینا، جاتے ہوئے امانت تم نے میرے حوالے کی تھی، اے بھائی میں سالم میں واپس آئی ہوں، تمہاری امانت میں سکی، ارے سکینہ زندہ
حسین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کی محافظت کر رہے ہیں، جو مجاہدین مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں، تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عطا فرمائے۔ اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرمائے۔ تمام مراجع اعظم کو، رہبر معظم کو، سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اس آخری زمانے میں مومنین کو بصیرت عنایت فرما، اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کی حجت کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔